اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین ثم آمین. بہت ہی معزز و محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم 28واں پارہ شروع کر رہے ہیں جو سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور یہ حق رکھتی ہے کہ لوگ اسے ایمان کے جذبوں کے ساتھ، محبت کے جذبوں کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ سنیں، ان کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں سمٹ آئیں گی اور انہیں دنیا اور آخرت کی ساری فلاح نصیب ہوگی اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی خوش قسمت قرار پائیں گے. یہ قرآن پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، مضطرب دلوں کے اضطراب کو دور کرتا ہے. جن آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں ان کے آنسو خشک کرتا ہے، جو دل غم زدہ اور رنجیدہ ہو گئے ہوں ان کے غم کو اور ان کی رنجیدگی کو دور کرتا ہے. ایک عورت، اور عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت تو ذہناً کمزور ہوتی ہے اور دل اس کا ضعیف ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے جلد ہی آنسو نکل آتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ جذبات کی اس پتلی کو جب کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو جلد ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اپنے جذبات کے باوجود، جذبات ہی کی وجہ سے بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور ہے اور بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ماں بن کر اور بہن بن کر اور زندگی کی ساتھی اور زوج بن کر. یہ بڑے ہی اظہار کرنے والی ہے اور بڑی ہی قربانیاں دینے والی ہے. ایک عورت جس کا دل غم زدہ تھا، جو بڑی ہی رنجیدہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا، اپنی پریشانی بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری اس پریشانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ابھی تک مجھے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی، میں تیرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. وہ عورت جو غمزدہ تھی، پریشان تھی، پریشان حال تھی، اپنے مستقبل کو تباہ دیکھ رہی تھی، اپنے گھر کو برباد دیکھ رہی تھی، وہ بول اٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں وحی نازل کر دی ہے، کیا میرے ہی معاملے میں وحی نازل نہیں ہوئی؟ اس نے تکرار کیا، اس نے بحث کی، اس نے باتیں کی، اس نے بات کو لمبا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی کے آثار نمایاں ہو گئے، جسم پر وہ کیفیت طاری ہوئی، چہرے پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت طاری ہوتی ہے. اسی وقت قرآن اترا اور قرآن نے اس عورت کے آنسو پونچھ دیے اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کی بہت ساری عورتوں کے آنسو پونچھ دیے، اس کے مسئلے کا حل بیان کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس عورت کو بتاؤ کہ اے بی بی، تیرے رب نے ساتوں آسمان سے پار تیری فریاد کو سنا ہے، اور نہ صرف سنا ہے بلکہ قبول کر لیا ہے۔ اس طرح اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس سورہ کریمہ کا ایک ایک لفظ، اس سورہ کریمہ کی ایک ایک بات اس قابل ہے کہ اسے کانوں سے سن کر دل میں جگہ دی جائے اور اس کے ذریعے ہدایت پائی جائے۔ ایک تو اس میں اس عورت کا مسئلہ حل کیا گیا، اس خاتون کے غم کو دور کیا گیا، اور دوسری طرف مدینہ کے حالات کے مطابق منافقین کی کچھ حرکتوں کا ذکر ہوا، ان کی مذمت کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو کچھ آداب سکھائے گئے کہ تم نے بیٹھنا کس طرح ہے، تم نے کسی کو اٹھانا کس طرح ہے، تمہاری نشست و برخاست کیسے ہونی چاہیے۔ کچھ گفتگو کے آداب، کچھ مجلس کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترے اور امت کو بتائے گئے اور پوری انسانیت کو بتائے گئے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک ایک بہن سے اور ایک ایک بھائی سے کہ آٹھویں پارے کی اس پہلی سورت کو، اس سورہ کریمہ کو بڑے ہی شوق سے اور بڑے ہی ایمان سے اس کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يخادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزل آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ صدق الله العظيم۔ یہ عورت امت مسلمہ کی یہ بہن جس کا نام خولہ بنت سالبہ تھا اور یہ ایک صحابی اوس بن سامت کی بیوی تھی. اوس بن سامت نے ایک دن غصے میں آ کر اس عورت کو اپنی ماں کہہ دیا اور کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یہ عورت جس کے بچے تھے, جو اپنے خاوند سے بھی محبت کرتی تھی, یہ غمزدہ ہو گئی. اس لیے غمزدہ ہو گئی کہ عرب جہلیت کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا تو اس کی طلاق ہو جایا کرتی تھی, وہ دونوں آپس سے جدا ہو جایا کرتے تھے. بلکہ عرب جہلیت کے اندر بیوی کے ساتھ ظہار کرنا طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا. طلاق کے بعد تو نکاح کا راستہ جہلیت کی ان رسموں میں کھلا تھا, لیکن ظہار کے بعد نکاح کے راستے بھی بند تھے. یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خواہش لے کے آئی کہ اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوتی ہے, قرآن ساری بری رسموں کو توڑ رہا ہے اور قرآن انسانوں سے بوجھ اتار رہا ہے. انسانوں نے جو خود ہی زنجیریں پہن لی ہیں, اپنے لیے مصیبتیں بنا لی ہیں, اپنے لیے مسائل جمع کر لیے ہیں, اپنے لیے دکھ اکٹھے کر لیے ہیں, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دکھوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ زنجیریں اتارنے کے لیے آئے ہیں, غمزدہ لوگوں کے غم دور کرنے کے لیے آئے ہیں اور روتی ہوئی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور ان سے عرض کرتی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ عورت ہمارے گھر آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کی تو میں پاس ہی تھی. بعض اوقات وہ بات اتنے ہلکے انداز میں کرتی کہ مجھے وہ نہیں سنائی دیتی تھی, میں اس کو سمجھ نہیں سکتی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات ساتوں آسمان پر سن لی اور کہا کہ قد سامع اللہ قول اللاتی تجادلو کا فی زوجہا, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہی تھی. بلکہ مفسرین نے لکھا, بعض نے تو لکھا کہ وہ جھگڑ رہی تھی, لیکن بعض نے لکھا کہ اسی وقت نازل ہو گئی جب وہ جھگڑ رہی تھی. ابھی اس کی فریاد ختم نہیں ہوئی تھی, وہ بات پر بات کیے چلی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کی حالت کو دیکھا اور اسی وقت اس کی فریاد سن لی اور اسی وقت قبول کر لی. اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے, اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فریاد سنی, اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں, مطلب یہ کہ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں, ان کی بیویاں ان کی مائیں ہو نہیں سکتے. ان امہاتہم الی اللہ ولدناہم, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹی بات ہے, یہ خلاف فطرت بات ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیتے ہیں وہ مائیں نہیں بن سکتی, مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وہ غلط بات کہتے ہیں, وہ اپنی زبان سے جھوٹ نکالتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جھوٹی بات کہی, اتنی غلط بات کہی, لیکن اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے میاں اور بیوی کے رشتے کو توڑا نہیں ہے, گناہ کے طور پر تو اس کو اپنے رجسٹر میں لکھ دیا کہ یہ اس نے غلط بات کہی, خلاف احترام بات کہی, جھوٹی بات کہی, لیکن رشتہ ٹوٹا نہیں ہے, طلاق منعقد نہیں ہوئی ہے, میاں اور بیوی الگ نہیں ہوئے ہیں, بلکہ میاں اور بیوی ہی رہے ہیں. آئیے ہم نے تمہیں معاف کیا ہے, معافی کا طریقہ بتاتے ہیں کہ معافی کا طریقہ کیا ہے. جاہلیت کی یہ رسم ہم نے ختم کر دی ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی سے زہار کرے وہ اس سے بالکل الگ ہو جائے گا، اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، ہم نے یہ ختم کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے قرآن میں تم لوگوں کو ایسی غلط بات کہنے سے منع تو کیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی غلط بات کہہ دے تو اس کی معافی کا راستہ بھی ہم نے کھول دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور یہ عورت جو آئی تھی اور آ کر اس نے فریاد کی تھی اور اس کی فریاد سنی گئی تھی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک عورت نے راستے میں حضرت عمر کو روک لیا۔ حضرت عمر کافی دیر تک اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی بات سنتے رہے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا، کسی صحابی نے کہا کہ آپ نے ایک بڑھیا کی وجہ سے بہت سارے قریشی سرداروں کو تکلیف میں رکھا اور کافی دیر تک انہیں کھڑا رکھا اور آپ اس سے باتیں کرتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، یہ تو وہ خولا ہے جس کی سات آسمانوں پر بات سنی گئی تھی، میں اس کی بات کیوں نہ سنتا؟ اگر یہ رات بھر مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، صرف نمازوں کے وقت اس سے معذرت کر لیتا کہ میری بہن مجھے نماز پڑھنے دے، میں اس کے سامنے سر بستہ کھڑا رہتا، ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا اور اس کی باتیں سنتا رہتا۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک دن خولا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور کہنے لگی، اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوکاز میں دیکھا، اس وقت تمہیں عمر نہیں کہا جاتا تھا، لوگ تمہیں عمیر کہہ کے پکارتے تھے، تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی اور تو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، پھر کچھ ہی مدت گزری، عمر، لوگ تجھے عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر کچھ ہی مدت گزری کہ عمر، تو امیر المومنین بن گیا۔ پھر خولا نے کہا کہ عمر، ذرا رعیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یاد رکھنا کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ داروں کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اس چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک آدمی تھا، شاید ان کا غلام ہو جو حضرت عمر کے ساتھ تھا، بولا، اے عورت، تو نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت زبان درازی سے کام لیا ہے، تو سخت لہجے سے بولی ہے، تو نے نصیحت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، جارود ابدی، خاموش ہو جا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے، ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، عمر کو بدرجہ اولا ان کی بات سننی چاہیے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو وہ عورت ہے کہ جو فریاد لے کے آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تیرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہاں سے اٹھی نہیں، فریاد کرتی گئی، اسی وقت سات آسمانوں سے وہی نازل ہوئی اور اس کے مسئلے کو حل کیا گیا، میں تو عمر ہوں، مجھے تو اس کی بات اور زیادہ توجہ سے سننی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو خاوند جھوٹ بول کر، غلط بات کہہ کر، بے حیائی کی بات کہہ کر، خلاف فطرت بات کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویاں نہیں رہیں، ہم نے انہیں جھڑکا بھی ہے، تنبیہ بھی کی ہے، لیکن معاف کر دیا ہے اور انہیں یہ نصیحت کی ہے کہ جو لوگ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اسے چاہیے جس نے زہار کیا ہے، اور زہار خامد ہی کرتا ہے، خامد ہی اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہہ دیتا ہے، اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے، فتحریر رقبہ، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی غلام نہ پائے، غلام آزاد نہ کر سکے، وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو یہ روزے رکھنے پر بھی قادر نہ ہو اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کام لازمن کرنا ہوگا، ہاں البتہ اسی اوس بن سامت کے بارے میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو خولہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ وہ تو غلام آزاد کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو اتنا کمزور ہے کہ 60 دن کے روزے رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور وہ تو اتنا غریب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدد کرتا ہوں، جاؤ اس کا جا کر یہ پیسے دے دو، اور کچھ پیسے اپنی جیب سے ڈال لو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں اس سے نکال لے گا اور تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اور اسی سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی غلطی کر لے اور پھر غریب ہو تو لازمی ہے، سنت یہی کہتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اسے گناہ سے بچایا جائے اور اس کا کفارہ ادا کرنے میں اس سے تعاون کیا جائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو ایمان لانے کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ جو حکم بھی تمہیں دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہاں پھر اس آیت کے اندر عمل کو، نصیحت پر عمل کو، حکم پر عمل کو، جو اللہ کی طرف سے بات آئے، جو رسول کی طرف سے بات آئے، اس کے مطابق عمل کرنے کو ایمان کہا گیا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس کو پورا کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يُخَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ کافر بن کر مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ منافق بن کر مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ فاسق بن کر مخالفت کرتے ہیں، خواہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو اس حکم کی نافرمانی کر کے مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہاں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے احکام سے نافرمانی ہی کو مخالفت کہا گیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ سنت قرار پائی، اللہ کا یہ طریقہ قرار پایا، اللہ کا یہ اصول قرار پایا، اللہ کا یہ ضابطہ قرار پایا کہ جو کوئی اس کی مخالفت کرے گا اس کو وہ ذلیل و خوار کر دے گا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی کرتا رہا ہے، وہ آج بھی ایسا ہی کر رہا ہے، وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ہرگز یہ بات نہ سمجھیں، اس کو دل میں جگہ نہ دیں، اس کے بارے میں کبھی نہ سوچا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے کوئی شخص دنیا میں عزت پا سکتا ہے، کوئی شخص دنیا میں مقام پا سکتا ہے۔ پہلے بھی یہ لوگ ذلیل کیے گئے، آج بھی یہ لوگ ذلیل کیے جا رہے ہیں، کل بھی یہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے۔ یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا ذرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ تو اپنے گناہوں کو بھی بھول گئے ہیں، وہ تو اپنی غلطیوں کو بھی بھول گئے ہیں، انہوں نے جو جو خطائیں کی ہیں، جو جو زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں ان کو وہ تو بھول گئے ہیں، لیکن ہم تو نہیں بھولے، ہم نے انہیں گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان کو اس کا پورا حساب دیں گے۔ اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ما یکونو، کبھی ایسا نہیں ہوتا، ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم۔ احتیاط کرو، احتیاط سے زندگی گزارو، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، 3 آدمی جب مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ چوتھا اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی پوری بات کو سن رہا ہوتا ہے، ان کی پوری سرگوشی کو سن رہا ہوتا ہے۔ جو وہ سازش کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ کوئی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت میں کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بدگوئی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی جھوٹ کا بلان بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی زیادتی کا عمل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، یا کوئی اچھا بلان بنا رہے ہیں، جو سرگوشی کرنے والا سرگوشی کرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ قیامت کے دن اسے بتا دے گا کہ تم نے فلاں موقع پر یہ سرگوشی کی تھی۔ الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی اس فضا کے اندر جہاں منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور مخلص مسلمان بھی تھے، منافقین نے چھوٹے چھوٹے جتھے بنا لیے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لیں، یہودیوں کے ساتھ وہ مل گئے، وہاں بیٹھتے تھے تو سرگوشی کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے تو سرگوشی کرتے تھے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اور مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں بھی کرتے، افواہیں بھی پھیلاتے، مسلمانوں کو اذیت بھی دیتے۔ وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر، جگہ جگہ بیٹھ کر، اپنے گھروں کے اندر، بازاروں میں کھڑے ہو کر، لوگوں سے ہٹ ہٹ کے سرگوشیاں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے رسول نے تو پہلے بھی انہیں منع کیا ہے، آج پھر ہم یہ کہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ یہ حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے۔ ان کے دلوں میں بغض ہے، ان کے دلوں میں دشمنی ہے، یہ منافق ہیں، یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں السلام علیکم کہنے کی بجائے السام علیکم کہتے ہیں، اور سام علیکم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہوتے ہوئے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے پردے میں گالی دی، ان کے لیے بد دعا کی، انہیں کہا السلام علیکم، میں نے انہیں کہا کہ تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس طرح بات نہیں کرتے، اس طرح بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسی بات کو پسند نہیں کرتا، ترش روئی کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں نے تو انہیں ان کا جواب دیا ہے، انہوں نے کیوں آپ کو گالی نکالی ہے، کیوں آپ کو بد دعا دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پھر بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے میں نے تو ان کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی تو کہا تھا وعلیکم، میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا، اور وعلیکم کا مطلب تو یہی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے السلام علیکم تم پر موت ہو، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ تم پر ہو، اور دعا تو میری قبول ہوگی، ان کی کیسے قبول ہوگی؟ اس طرح بات نہیں کرتے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، وہ اس طرح زبان نہیں کھولتا، اس طرح لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ اسی کے بارے میں بات آئی ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے السلام علیکم تم پر موت ہو، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ تم پر ہو، اور دعا تو میری قبول ہوگی، ان کی کیسے قبول ہوگی؟ اس طرح بات نہیں کرتے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، وہ اس طرح زبان نہیں کھولتا، اس طرح لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ اسی کے بارے میں بات آئی ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف منصوبے بھی بناتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اس کا جواب اللہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے میں تمہیں عذاب نہیں دیتا کہ حسبہم جہنم، تمہارے لیے جہنم کا بہت کافی عذاب ہے، میں نے جو عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے میں بات بات پر تمہیں نہیں پکڑتا، اور اس لیے نہیں پکڑتا کہ یہ دنیا میں نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اگر میں اس طرح مجرموں کو سرعام پکڑنا شروع کر دوں تو اس طرح تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے. حسبہم جہنم, تمہارے لیے جہنم کا عذاب پورا ہے, کافی ہے, تم پریشانی کا مظاہرہ نہ کرو, تم عذاب کے لیے جلدی جا مچاؤ, تمہارے لیے ہم نے کافی عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی کا وہ ایندھن بنیں گے, بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. یسلونہا فبئس المصیر, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یا ایھا الذین آمنوا, اب اہل ایمان کو پکارا جا رہا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی ہے, جن کی قسمت بڑی روشن ہے, جنہوں نے اللہ سے بہت ہی اچھا وعدہ کیا ہے, جو مخلص ہو, اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہو, اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو, سنو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں, جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں ہرگز نہ کرو, بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو. برائی کی کوئی بات سرگوشی نہ کرو, مل کر بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کے بارے میں بدگوئی نہ کرو, کسی کے بارے میں سوئے زن نہ کرو, کسی کے خلاف کوئی پلان نہ بناتے پھرو, جب الگ ہو کر اکٹھے کوئی بات کرو تو نیکی اور تقویٰ کی بات کرو, اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. انما النجوى من الشیطان, کانا پھوسی اور نجوہ یہ ایک شیطانی کام ہے, اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں, حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ جو سرگوشیاں منافق کرتے ہیں یہ تو شیطانی کام ہے, تمہارا تو یہ کام نہیں ہے کہ تم سرگوشیاں کرو. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری و مسلم کی حدیث میں منع کر دیا کہ جب تم تین ہو تو دو آدمی الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں, تیسرے کے دل کو زخم لگے گا. آپ تین ہیں, آپ الگ دو الگ ہو جائیں اور اس کو الگ کر دیں اور آپس میں کوئی بات کرنا شروع کر دیں. اس کی تفسیر میں تو مفسرین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تو اچھی بات بھی ہے کہ الگ ہو کر اس طرح کوئی اچھی بات بھی نہ کرے, اس لیے اس کو کیا بتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ رنجیدہ ہو جائے گا, غم میں مبتلا ہو جائے گا کہ مجھ سے کیوں چھپایا گیا, کوئی میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ہاں البتہ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تین ہو اور دو نے ضروری ہی بات کرنی ہو تو تیسرے سے پوچھ لے, تیسرے سے اجازت لے لیں, پھر وہ بات کر سکتے ہیں. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرگوشیاں یہ کر رہے ہیں ان سے زیادہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, ایک نصیحت اور سنیں, بڑی ہی توجہ سے سنیں, کیسی نصیحتیں ہیں, کیسا یہ دین ہے. کون یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس کتاب کی ایک ایک آیت اس بات کی تصدیق اور شہادت دیتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے ایک ایک حرف پر, اس کے ایک ایک لفظ پر, اس کی ایک ایک آیت پر, اس کی ایک ایک سورہ پر, اول سے لے کر آخر تک, اس کی ایک ایک ضرب پر, اس کی ایک ایک زیر پر, اس کی ایک ایک پیش پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کلام کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزت بخش دے, اس کلام کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر فلاح بخش دے, اس کلام کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی بخش دے, اس کلام کے ذریعے ہم پر رحم فرما, ہم پر فضل فرما, ہمارا ہر معاملہ درست کر دے, ہمارا ہر معاملہ درست کر دے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فسفحوا یفسح اللہ لکم, تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. تم بیٹھے ہو, مجلس ہے, کوئی دوسرا آ جائے اس کے لیے کشادگی پیدا کرو, تنگی نہ پیدا کرو کہ میں بیٹھا ہوں تو کدھر سے آ گیا ہے, اس کے لیے کشادگی پیدا کرو, اس کا استقبال کرو, اس کو جگہ دو, بٹھاؤ, اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی بات کا جو اجر دیا ہے وہ کیا اجر ہے. اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا, اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, انہوں نے ٹھیک لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کشادگی میں پیدا کر دوں گا, اس نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کشادگی پیدا کروں گا, کس طرح کی کشادگی پیدا کروں گا. اس لیے مفسرین نے اس سے یہ معنی اخذ کیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنی مجلسوں میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو تمہاری جنت کو کشادہ کر دوں گا, اور اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر کو کشادہ کر دوں گا، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے رزق کو کشادہ کر دوں گا، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کو کشادہ کر دوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دوسرے کا احترام اللہ کو بہت بھاتا ہے۔ دوسرا تمہاری مجلس میں آئے اس کے لیے جگہ بنایا کرو، اس کے لیے جگہ پیدا کیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یہ بھی ایک ادب ہے مجلس کا کہ کوئی مجلس منعقد ہے، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہو، مجلس ختم ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے برخاست کر دیتے ہیں، تو وہاں بیٹھے نہ رہا کرو، نبی کریم نے اور بھی تو کام کرنے ہیں۔ اس طرح وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم زیادہ ان کا وقت لیتے ہو، زیادہ بیٹھ جاتے ہو، کام کی بات ہوئی پھر اٹھ جایا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجلس سے کسی دوسرے کو دوسرے کو اٹھانے کا اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ باہر سے آئے، اندر داخل ہو، کسی شخص کو اٹھائے اور وہاں بیٹھ جائے، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے منع کیا کہ دو آدمی بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں جا کر نہ گھسو۔ یہ آداب مجلس ہیں، ایک طرف لوگوں کو کہا کہ کشادگی پیدا کرو اور دوسری طرف لوگوں کو کہا کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھائے اور اس کے جگہ بیٹھ جائے۔ یا زیادہ سے زیادہ مفتی شفیع نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مثلاً کوئی صاحب مجلس ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اپنے دوست اور بھائی جو ہر وقت اس کی مجلس میں رہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی آدمی آ جاتا ہے، وہ صاحب مجلس یہ پسند کرتا ہے کہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا یہ میرا اپنا ہی بھائی ہے، ہر وقت میرے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور اگر اس کو وہ صاحب مجلس کہے کہ آپ اٹھ جائیں، آنے والے دور کے مہمان کو آپ جگہ دیں، تو اس کو اٹھ جانا چاہیے۔ اس کو تو یہ اختیار نہیں ہے، لیکن صاحب مجلس کو یہ اختیار ہے، اور صاحب مجلس کو بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ اسی کو کہنا چاہیے جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ یہ تو میرا اپنا بھائی ہے، اپنا ساتھی ہے، ہر وقت میری مجلس میں رہتا ہے، باہر سے لاہور سے مہمان آ گیا ہے، یہ کرسی پر بیٹھا ہے، کوئی کرسی خالی نہیں ہے، میں اس کو کہوں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے اور اس کو جگہ دینی چاہیے۔ اس سے یہ مراد بھی لیا گیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آپ میں سے کون ہے، کون اور کون ہے، کس کا یہ جی نہیں چاہتا کہ اس کے درجے بلند ہوں؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ درجے کس طرح بلند ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں، کس طرح بڑی بڑی کرسیاں ملتی ہیں، کس طرح بڑے بڑے مرتبے اور مقام ملتے ہیں، کس طرح عزتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دو وجوہات کی بنیاد پر عزتیں نصیب ہوتی ہیں، ایمان کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا کرے گا، یعنی ایمان سے درجے بلند ہوتے ہیں، اور ایمان کے بعد پھر ایمان والوں میں سے بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں جو ایمان کے بعد علم رکھتا ہے۔ علم انسانوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے، ایمان بھی لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور ایمان کے بعد اہل ایمان میں سے جن کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ اصرار کرتے ہیں، اسی لیے آپ سے کہتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مہینہ ہے، آؤ اس میں قرآن سیکھو، آؤ اس میں قرآن سمجھو، آؤ اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اپنے دوستوں کو بلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بلاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں علم نصیب ہو اور ہمارے درجے بلند ہو جائیں۔ علم کی بنیاد پر درجے بلند ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو دعائیں سننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو نے تو ایک عورت کی فریاد سن لی، ساتوں آسمانوں سے سن لی، تو ہماری بھی فریاد سن۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کے علم کے ذریعے، اس سیرت کے علم کے ذریعے، اس سنت کے علم کے ذریعے، اس دین کے علم کے ذریعے، اس دنیا کے علوم کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں بلند درجے عطا کر دے۔ تو فریادیں سنتا ہے، سن کر قبول کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تو تیرے قرآن کی بات کرتے ہیں، تیرے نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں، ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اکیلے اکیلے بھی دعائیں کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے قرآن کے نور کو دنیا بھر میں عام کر دیں، اور تیرے قرآن کے نور کو دنیا بھر میں مکمل کر دیں۔ یا ارحم الراحمین، ہماری فریاد کو سن، ان مردوں کی فریاد کو سن، ان عورتوں کی فریاد کو سن، یہاں عورتیں بھی ہیں یہاں مرد بھی ہیں، تو اس سے فریاد کرتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کے ذریعے سربلندی عطا فرما، قرآن کے ذریعے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ پھر بھی غفور اور رحیم ہے۔ آج فَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، ہر کسی کا جی چاہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر لوں اور الگ کر کے بات کروں، حالانکہ الگ کرنے والی بات کوئی نہیں ہوتی تھی، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سنیے میری بات، پکڑتے ہیں اور الگ لے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے، کہ ان سب سے الگ کر لیا، الگ کر کے پھر ڈیروں لمبی بات شروع کر دی، پوری اپنی اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے سادہ لوگ مسلمان بھی تھے، اور کچھ خاص طور پر منافقوں کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے گئے، جا کر ان کے کان میں بات کرتے رہے، انہیں اعتماد دلاتے رہے کہ ہم تمہارے ہیں، تمہارے لیے مخلص ہیں، اپنی لمبی لمبی کہانیاں سناتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اہل ایمان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کو بھی کو بات کرنی ہو پہلے صدقہ دے کے آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ایک تو ان کو احساس دلایا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اور دوسرا اس لیے کیا کہ یہ منافق صدقے کے بڑے کمزور ہوتے ہیں، پیسہ دینے کے بڑا کمزور۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو صدقہ اللہ نے ویسے ہی آرام کر دیا تھا، مطلب یہ تھا کہ کرائیں، کسی غریب کو صدقہ دے کے آ جائیں، کچھ اللہ کے راستے میں جمع کروائیں، پھر بات کریں۔ تو اس سے منافق، اس بات کا امکان تھا کہ اب منافق چھٹ جائیں گے، اب وہ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن مخلص اہل ایمان کو بھی بات الگ کر کے کرنی پڑتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتانی پڑتی تھی۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ صرف وہ آیت ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، کسی اور نے عمل نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تو چند لمحے کے لیے آئی تھی، اس کے بعد تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ تو ایک دن کا حکم تھا، کچھ نے کہا کہ یہ تو دو دن کا حکم تھا، کچھ نے کہا یہ تو دس دن کا حکم تھا، اس کے بعد منسوخ ہوگی۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے کہا کہ میں صدقہ دے آیا ہوں، اب مجھ سے الگ ہو کر بات کیجئے۔ انہوں نے مجھ سے الگ ہو کر بات کی، نہ پہلے اس آیت پر کسی نے عمل کیا، نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، کہ بعد میں تو ویسے ہی منسوخ ہو گئی، اسی آیت میں ہی منسوخ ہو گئی۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منهم ولا منهم ويخلفون على الكذب وهم يعلمون، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بڑا منع کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی مسلمانوں کو روا نہیں، کاروبار کر سکتے ہو، حسن سلوک کر سکتے ہو، مل جل سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن دلی دوستی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں محبت ایک ہی ہو سکتی ہے، یا اللہ کی ہوگی، یا اللہ کے رسول کی ہوگی، یا ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جو کافر کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی محبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ کافروں سے محبت نہ کرو۔ یہ جو عراق پر حملے کرتے پھرتے ہیں، یہ جو ہمیں للکارتے پھرتے ہیں، جو شخص، جو قوم، جو حکومت ان کے ساتھ محبت کرے گی وہ انہی میں سے ہوگی۔ ان کے ساتھ محبت روا نہیں ہے، ان کے ساتھ پینگیں چڑھانی روا نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے روا نہیں ہے، ان کے پاس کشکول لے جا کر ان سے مانگنا روا نہیں ہے۔ تم اللہ سے مانگو، تم تو اللہ کی امت ہو، اللہ کے رسول کی امت ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے ہنستے پھرو، اپنے دشمن کی خوشامد کرتے پھرو؟ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے رب کا دشمن ہے، تمہارے رسول کا دشمن ہے، تمہارے دین کا دشمن ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہاں یہودی تھے، کچھ منافق تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محاذ بنایا ہوا تھا، مومنوں کو منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ جو ایمان کی قسم انہوں نے اٹھا رکھی ہے، یہ جو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے ایک ڈھال بنا رکھی ہے۔ تمہاری تلواروں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی تلواروں سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان بطور ڈھال کے نہیں ہے، ایمان بطور ڈھال کے ہے، ایمان بطور ایمان کے نہیں ہے۔ اور مومن ہو کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہ کما یخلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ استخوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے خدا کی یاد سے ان کے دلوں سے ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ استخوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ان الذین یخادون اللہ ورسولہ، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواب ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں یہ جو بات کہی گئی کہ خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو مومن ان سے محبت نہیں کرتے، اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات تاریخ میں آتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ تو یہ آتا ہے کہ جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کہا ہے، انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اور اسی جنگ میں مصعب بن عمیر کا بھائی قیدی بن کر آیا تھا، اور جب مدینہ میں کچھ لوگ قیدیوں کو باندھ رہے تھے تو پاس سے مصعب بن عمیر گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میرے بھائی کو ذرا سختی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے بڑا فدیہ ملے گا، میرے بھائی کو ذرا کھینچ کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ اور میں نے تو ایک اور واقعہ بڑا عجیب پڑا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں تو یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ وہ بڑے ہی نرم خو تھے، نرم دل تھے، لیکن ان کی بعض باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، بڑے ہی سخت تھے۔ انہوں نے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ تو یہ جو مشورہ دیتا ہے کہ مانعین زکات کے خلاف میں عمل نہ کروں، کیا ہو گیا ہے؟ تو بزدل ہو گیا ہے، جب تو جاہلیت میں تھا تو بڑا بہادر تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم، جب تک وہ لوگ زکات کی ایک رسی بھی نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اللہ کے معاملے میں، اللہ کی حدود کے معاملے میں ابو بکر صدیق بڑے سخت تھے۔ ایک روایت میں مفتی شفیع نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے باپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی گستاخی کر دی، کوئی غلط بات کہہ دی گھر میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا اور اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو بکر صدیق نے روتے ہوئے کہا کہ جس ذات کی شان میں ابو قحافہ نے گستاخی کی تھی میں برداشت نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی ذات کے بارے میں ابو قحافہ کی زبان سے غلط بات نکلی تھی، میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ اور واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، بیٹے کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، بھائی کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، خاندان والوں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک رکوع کی تلاوت ہو سکتی ہے، دوسرے رکوع کی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرما، یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس رمضان المبارک میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور فضل کا فیصلہ صادر فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین. وصلی علی محمد و علیہ وسلم.
visit tazkir.org